السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگان محترم، جمعہ کے سلسلے میں جو ہدایات اسلام میں دی گئی ہیں، پائی جاتی ہیں، اختیار کی جاتی ہیں، ان کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. بہت سی باتیں ہیں اس موضوع سے جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، لیکن گزشتہ ایک مضمون آیا تھا، اس میں ایک دوسرا مضمون کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا. مضمون تھا درود شریف کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام ہر مسلمان کو بہت کثرت سے کرنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تمام معمولات اور اورات کے مقابلے میں بعض مرتبہ اس کو ترجیح دیے ہیں. آپ نے فرمایا ایک صحابی کو کہ انہوں نے اپنے معمولات کے بارے میں پوچھا. معمولات جو ہے اور ورد جو ہے، یہ ایسے اعمال کو کہتے ہیں جو فرائض اور واجبات اور سنتوں کے علاوہ نوافل کے طور پر آدمی اختیار کرتا ہے. فرائض اور واجبات کو اوراد میں شمار نہیں کیا جاتا، فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، اس سے کبھی بحث ہی نہیں ہوتی، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. ورد کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا اور زائد آپ نے کون سے اذکار وغیرہ اپنے اس کے اوپر پابندی اپنے لیے لگا لی ہے. تو اس میں ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنے معمولات میں سے چوتھائی حصہ درود شریف کا رکھتا ہوں اور بقیہ دوسرے معمولات رکھتا ہوں، استغفار ہیں، تسبیحات ہیں، دوسری اور چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا ہے، تم چاہے تو اس میں اضافہ کر لو. تو انہوں نے فرمایا تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک ثلث یعنی تہائی حصہ جو ہے نا، یہ درود شریف کا کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، چاہو تو اور اضافہ کر لو. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آدھا وقت اپنے معمولات میں سے درود شریف کے لیے رکھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، چاہے تو اس میں اور اضافہ کر لو. تو انہوں نے عرض کیا کہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں پونا وقت درود شریف کے لیے رکھ لیتا ہوں. فرمایا کہ بہت اچھا ہے، چاہو تو اور اضافہ کر لو. تو انہوں نے فرمایا کہ بس ایسا کرتا ہوں میں کہ میں اپنے زائد اعمال میں، نوافل میں، صرف درود شریف کا ہی اہتمام کرتا ہوں، کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، اذن یکفی ہمک، ایسے الفاظ ہیں، کچھ پوری طرح یاد نہیں ہے. ایسی صورت میں تو وہ درود شریف کی کثرت تمہارے لیے تمام تمہارے مسائل کا حل ہے، ساری چیزوں کے لیے کافی ہے پھر وہ تمہارے لیے. تو درود شریف کے ساتھ ایک ایسی مناسبت کی امت کو ترغیب دی گئی ہے کہ بہت کثرت سے یہ امت درود پاک پڑھنے والی ہو، اور جمعہ میں خصوصیت کے ساتھ میں کثرت کا اہتمام کہ جمعہ کے دن خصوصیت سے کثرت سے درود شریف پڑھنا. اثر کی نماز کے بعد بھی درود شریف پڑھنے کے اثر، جمعہ کے دن اثر کے بعد بھی درود شریف کی کثرت کا اہتمام، اس کی تاکید کی گئی ہے. سنی ہوگی آپ نے وہ حدیث شریف جس میں یہ مضمون ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جیسے اس نے سلام پھیری تو جو وضع نماز کی سلام پھیرنے کی ہے اسی وضع پر جو ہے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما، خاص لفظ ہیں اس کے، مطلب یہ ان الفاظ کے ساتھ ایسی ہے نا، تو ان الفاظ کے ساتھ میں جو آدمی 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اتنی تعیید ہے اس کی. اس طرح کے فضائل کی وجہ سے لوگوں میں اپنی نادانی کی وجہ سے ایسی چیزیں پیش آ گئی تھیں کہ لوگوں نے اس کو اجتماعی کر دیا کہ بھئی انفرادی طور پر الگ الگ تو نہیں ہوتا، لہذا مل کے کریں گے. چلو اس میں ہو گئی گڑبڑ. جمعہ کی نماز کے بعد شروع ہو گیا یا نبی سلام علیہ کا، سب مل کے. علماء نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط ہے، مل کے کرنا نہیں ہے ایسا. عصر کی نماز کے بعد میں سارے یہاں سے وہاں تک دسترخوان بچھا کے بیٹھ گئے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس پاکستان میں کیا رواج ہے، ہمارے حیدرآباد میں تو دسترخوان بچھتا ہے عصر کے بعد اور اس پہ بیج ڈال دیتے ہیں، وہ پڑھو جب تک نہیں اٹھے آپ. اگر آپ بغیر پڑھے کے اٹھ گئے ان کی مسجدوں میں سے تو کہیں گے آپ کو تو محبت ہی نہیں ہے حضور کی. ایک لیبل نیا لے کے آنا پڑتا ہے حضور کی مخالفت کا، دشمنی کا. یہ گڑبڑ پیدا ہوئی، اس کو علماء نے منع کیا. پھر تو بیلنس میں کیا ہے، دو چیزیں ہیں. ایسے زیادتی اور مبالغے میں بھی نہیں جانا کہ علماء کی رہبری کے بغیر اپنی طرف سے جو سمجھ میں آیا جیسے سمجھ میں آیا کرنا شروع کر دیا، اسی کے نام بدعت ہے. اور بدعت حضور کی مخالفت کا نام ہے. بدعت اصل میں حضور کی نادان دوستی کو کہتے ہیں، حضور کے ساتھ نادان عشق اور نادان محبت کا نتیجہ ہوتا ہے بدعت. عشق ہے، عشق کا انکار نہیں، لیکن اس میں علم کی روشنی نہیں ہے، احتیاط کی روشنی نہیں ہے، خوف خدا کی روشنی نہیں ہے. دین میں کیا اس میں گڑبڑ ہو جائے گی اس کا ڈر نہیں ہے. ارے اس میں کیا آ رہے ہیں، چلتا ہے تو ہم کوئی برا عمل تھوڑے ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی گناہ تھوڑے ہی کر رہے ہیں. بھائی دین کا مسئلہ ہے، اس میں برا عمل دین کا اچھا عمل ہم مقرر نہیں کر سکتے. برا عمل صرف اسی کو نہیں کہتے جو ہمارے دیکھنے محسوس کرنے میں برا ہو. برا عمل اللہ کے منشے کے اور مرضی کے خلاف اور حضور کے طریقے کے خلاف ہونے میں وہ عمل برا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل ہو جائے. شکل و صورت میں اچھا ہوگا، وہ میٹیریل میں بھی اچھا ہوگا، کوئی گڑبڑ اس میں نہیں ہے، کوئی گناہ کا، مگر یہ کہ گناہ ہو جاتا ہے اس میں. اب سب لوگ سوچے کہ بھائی چھٹی کا دن ہے، جمعہ ہے، فرصت ہے، بہت کم ہوتی ہے فرصت کی جمعہ کے دن چھٹی آئے، عام طور پر ویکینڈ میں چھٹی ہوتی ہے. مولانا ایسا کرو آج جمعہ 4 رکعت پڑھا دو، چلے گا کیا؟ اب کوئی کہنے لگے اس میں کیا رہے ہیں، اپن کا کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہے ہیں، کوئی چوری کر رہے ہیں، یہ استدلال کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے یہ استدلال. عید کے دن عید سے زیادہ متبرک دن اور نورانی دن کون سا ہوتا ہے؟ چلو بھائی روزہ رکھ لو عید کے دن. نماز روزہ بھی صحیح نہیں ہوتی تھی، وقوف عرفہ کر لیا جا کے 6-7 تاریخ کو یا 10 کو، 9 کو تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، ہم جا کے 3 بھی جا کے ہو آتے ہیں، حج ہو جائے گا اسے. حالانکہ اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے، کوئی خراب کام نہیں کر رہے ہیں، شیطان کو مار دیا. کہیں گے لوگ تو 3 دن مارتے ہیں، 7-7 کنکریاں مارتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے پورا کریشر اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹرک بھر کے، کیونکہ شیطان کو تو مارنا ہی ہے سارے کام. جیسے ان کاموں میں دیکھنے میں کوئی برا عمل آپ کو نہیں ملے گا، کوئی میٹیریل برا نہیں ہے، لیکن برا ہے وہ، بہت سخت ترین برا ہے، چوری وغیرہ سے بھی برا ہے. چونکہ چوری کا برا ہونا سب کو پتا ہے اور چوری ایک برا عمل ہے، لیکن بدعت جو ہے وہ برا راستہ ہے، ضلالت ہے. یعنی وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ تو کھنٹی ہی ہونے والی چیز ہے، وہ ایک آدمی کے ساتھ محدود نہیں ہے، وہ تو اجتماعی طور پر ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، بزرگوں سے مراد جن کے پاس صحیح علم ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ کو درود شریف پڑھنا ہے عصر کے بعد، ضرور پڑھیں لیکن انڈیویجول، یہ اجتماعی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے 80 مرتبہ یہ پڑھو، پھر مغرب تک پڑھتے رہو، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ جمعہ کی نماز کے بعد حضور پر صلاۃ وسلام پڑھنا ہے، اپنا پڑھتے رہو، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہو جتنی دیر پڑھنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن لاگو کرنا سب پر یہ صحیح نہیں ہوتا. اور ویسا اجتماعیت کے ساتھ میں کر کے دوسروں کے اوپر الزام دینا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ بے ادبی ہے، اور وہ بے ادب ہیں یا گستاخ رسول ہیں، مخالفین ہیں، یہ سب جو ہے نا دین میں زیادتی ہے، دین کو بگاڑنے کے معنی میں. یہاں سے آ کے فتوے لگتے ہیں مفتیوں کے کہ بھئی یہ گڑبڑ ہے وہ گڑبڑ. تو جیسے یہ ایک پہلو ہے درود شریف میں، ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ اصل میں جو مضمون میرے ذہن میں آیا تھا وہ دوسرا تھا، لیکن یہ چونکہ اس کی تمہید سے متعلق تھا اور ضروری تھا تو وہ میں نے سنایا آپ کو. دوسرا مضمون یہ تھا کہ میں نے ایک بات عرض کی کہ روضہ مبارک پر جا کے عام طور پر جو صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اس کے اندر پانچ چیزیں کی جاتی ہیں جو عام مسلمانوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ وہاں کرنا کیا کیا ہوتا ہے. میں جا کے روزے پہ سلام پڑھ دینا ہوتا ہے، جب بھی عمرے پہ جائیں، عمرے کے موقع پر جائیں یا حج کے موقع پر جائیں تو روزے پہ جا کے عام طور پر کام جو پڑھا جاتا ہے وہ پانچ کام ہوتے ہیں اصل میں. اس میں ایک تو حضور پر صلاۃ والسلام پڑھنا ہوتا ہے، نمبر دو حضور کے سامنے کلمہ شہادت کا دہرانا ہوتا ہے، جو پوری مسنون دعا آپ کو ملے گی اس میں سب ملے گا، یہ ایکسٹرا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تیسرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جزائے خیر کی دعا کرنا ہوتا ہے، اور چوتھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ تبلیغ کو ادا کرنے کی شہادت دینا ہوتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فریضہ تبلیغ ادا فرما دیا. واشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه وجاهدت في الله حق الجهاد فجزاك الله عنا افضل ما جزي نبي عن امته. تیسرے نمبر پہ یہ ہے، چوتھے نمبر پہ جزائے خیر کی دعا ہے، اور پانچویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست ہے. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. لوگ جب آپ کے پاس آئیں اور وہ اپنے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ پاک ضرور تواب الرحیم ہے. اس آیت کی وجہ سے حضرات صحابہ کے بھی معاملات میں سے یہ بات ملتی ہے اور تابعین میں سے، بڑے بڑے اولیاء امت میں سے، کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتے تھے. کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بعد الممات آیا وہ فی الحیات آنے ہی کے حکم میں ہے. من زارنی بعد مماتی فقد زارنی فی حیاتی، میرے اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد جو میرے پاس آ کے زیارت کرتا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ میری زندگی میں زیارت کرنے والا ہے، اور جو میرے پاس آتا ہے تو اس کے باپ کا نام میرے سامنے لیا جاتا ہے، اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور اس کا سلام مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، اور میں براہ راست اس کا جواب دیتا ہوں. یہ سب حدیثوں میں موجود ہے. تو یہ جو مضمون ہے، یہ تھوڑا سا اختلافی ہمارے اہل حق کے درمیان اور دوسروں کے درمیان میں ہو جاتا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست اب کرنے کی ہے کہ نہیں کرنے کی ہے. لوگ اس کو جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کہاں ایک آدمی وفات پا گیا، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد وہ کہاں سنتا ہے کہاں نہیں سنتا. یہی مسئلہ ہے اصل میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کے احکام الگ ہیں. جن لوگوں کو برزخ، بعد الموت کی زندگی کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات ہیں تھوڑی سی قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ صحیح اندازہ کرتے ہیں کہ اس کا اس دنیا سے کنیکشن کیسا ہے اور اس دنیا سے تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے. یہ دنیا وہ دنیا سے دور نہیں ہوتی، اس دنیا سے اس دنیا میں فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے، اور جو برے ماخوذ ہوتے ہیں جن کو پکڑا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ معاملہ اللہ رب العزت کا الگ ہوتا ہے. شہداء کا معاملہ الگ ہے، عام انبیاء کا معاملہ الگ ہے. تو امام الانبیاء عقائد نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے. یہاں آ کے تھوڑا سا لوگوں میں ایک بے احتیاطی والا پہلو پایا جاتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو کرامات اور معجزات ہیں، تو حضور کے جو ایسے واقعات ہوتے ہیں سب کو معجزات ہی کہتے ہیں، اور اولیاء کے ساتھ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کو کرامات کہتے ہیں. یاد رکھ لیجئے کہ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کرامات الاولیاء معجزات الرسول، اولیاء کی کرامات وہ رسول کے معجزات میں سے ہیں. یعنی قیامت تک جو اولیاء امت سے کرامات صادر ہوں گی وہ حضور کے معجزے کا حصہ ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ چیزیں سامنے اللہ پاک لا رہے ہیں، اور وہ الگ الگ ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہی ہو. بعض ایسے بزرگوں کی کراماتوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے مستند ذرائع سے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو خود حضور سے نہیں ہوا، ایسا خود حضور کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہ بزرگ کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے. نہیں، جو واقعات ہوں گے وہ تھوڑے ہی ہوں گے، جو دہرائے گئے, دہرایا تھوڑی جانا ضروری ہے, الگ الگ ہو سکتے ہیں. کرامات کو ماننا توحید کے خلاف نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے متعلق آپ کی زندگی میں جب آپ دنیا میں تشریف فرماتے ہیں یہاں پر, اس وقت ایسے واقعات کا ماننا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایسے واقعات کا ماننا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. یہ اصل میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں بہت بیلنس کی ضرورت ہے. جو لوگ بہت زیادہ عقیدت اور محبت میں علم کی روشنی نہیں لیتے ساتھ میں, وہ لوگ اس میں ایسا غلو میں جاتے ہیں کہ شرک کے دروازے کٹکھٹاتے ہیں, بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک مسلمان کو یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ توحید کی حفاظت اصل ہے. توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے مذہب کا, دین کا, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اس میں گڑبڑ نہیں ہے دوسرے تمام گڑبڑوں کو مینج کیا جائے گا. یاد رکھ لو اچھی بات, اس کو اللہ پاک ایڈجسٹ کریں گے اگر توحید میں گڑبڑ نہیں ہے تو. لیکن توحید میں اگر گڑبڑ ہے تو پھر اس کو نہیں مینج, اس کے بارے میں یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ اس کو نہیں بخشنا ہے, اس کو نہیں معاف کیا جائے گا. تو توحید کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو توحید کی حفاظت جب ہی ہوتی ہے جب شرک سے بچیں, بدعات سے بچیں. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن اور حدیث میں ماننے کی ہیں وہ ماننا ہے. اس زمانے میں غلط فہمی یہ ہے کہ بھئی عقیدے کا بڑا صاف سیدھا آدمی ہے. کیا مطلب اس کا, کیا مطلب لیتے لوگ اس کا معلوم ہے آپ کو؟ عقیدے کا بڑا پکا ہے, عقیدے کا صاف ستھرا ہے, اس کا مطلب یہ کہ بزرگوں کی کرامتوں وغیرہ کو نہیں مانتا, یہ جنات انات کا نہیں مانتا, یہ آصف وصف کے اثرات کا نہیں مانتا, یہ کانسیپٹ ہے. یہ عقیدے کی صحت کا ہوں, یہ تو عقیدے کی خرابی ہو گئی, عقیدہ صحیح نہیں ہوا, یہ تو عقیدہ خراب ہو گیا. چونکہ جو چیز عقیدے سے متعلق قرآن اور حدیث میں ہے اس کے ماننے کا نام صحیح عقیدہ ہے نا بھائی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بزرگوں کے ساتھ کرامتیں ہو گئی تو یہ شرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات ہو گئے کہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے گئے, آپ کسی کی مدد کو پہنچ گئے, آپ نے کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کر دیا, درود شریف پڑھنے والے کی کثرت کے ساتھ آپ نے, درود شریف کثرت سے پڑھنے والے کے ساتھ آپ نے کوئی خاص معاملہ کرتا ہوا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو بولے یہ سب توحید کے خلاف. بندو خدا کے توحید کا مطلب تو سمجھو کیا ہے, یہ تو مطلب سمجھو کہ اولیاء کی کرامات کیا ہوتی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات کیا ہیں. اس کا توحید سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, بلکہ توحید کی حفاظت ہے اس میں. یاد رکھو کرامتوں کا انکار وہ کرتا ہے جو توحید میں کمزور ہوتا ہے, جس کی توحید گڑبڑ ہے وہ حضور کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ کرامتوں کا اور معجزات کے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے, جس کی توحید پکی ہے وہ نہیں کر سکتا. توحید سے خاص تعلق ہے اس کا, کیونکہ حضور کے معجزات میں اور اولیاء کی کرامتوں میں فاعل اللہ پاک ہیں, کرنے والے اللہ ہیں, وہ بندہ نہیں کرتا, اس بندے سے کروایا جاتا ہے, اس بندے کے کندھے پہ رکھ کے اس واقعے کو ظاہر کیا جاتا ہے. وہ بندہ فاعل نہیں ہوتا کرامات میں یا معجزات میں. تو وہ معجزہ اور کرامات میں وہ چیز ہوگی جو اللہ کی قدرت میں ہے. تو اگر کوئی کراماتوں کے بارے میں اور حضور کے ساتھ پیش آئے خاص واقعات کے بارے میں شک کرتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت میں شک کرتا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا شریعت میں اس کا انکار ہے, ایسا نہیں ہوگا بلکہ قرآن پاک میں ہے کہیں, احادیث مبارکہ میں ہے کہیں, نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوتا ہے. عجیب واقعات ہوتے ہیں کرامات میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں. بعد الوفات آپ کے دنیا سے انتقال کے بعد بھی, گزر جانے کے بعد بھی, پردہ فرمانے کے بعد بھی, اور آپ کے حیات میں بھی, وہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی لاجک دنیاوی اعتبار سے نہیں بنائی جا سکتی, کوئی توجہ مشکل ہوتی ہے. اس کا صرف ثبوت چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا یا نہیں ہوا, یہ کنفرم ہے کہ نہیں ہے, اس کی کوئی سند ہے کہ نہیں ہے, اسے یہ دیکھا جاتا ہے. ورنہ وہ واقعہ کچھ بھی کیسا بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں جو اللہ کے ولی تھے, ان کی کرامت کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہے کہ انہوں نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں موجود کیا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, جس کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر, اے رسول خدا, اے نبی اللہ, میں آپ کے پاس موجود کر دوں گا بلخیس کے, یمن کدھر ہے, ملک سبا, قوم سبا کی جو بادشاہ ہے بلخیس, اس کا جو عرش ہے اس کو میں آپ کے پاس لاؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے, قبل ان يرتد اليك طرفك, آپ کی پلک آپ کے پاس آنے سے پہلے. فلما راہ مستقر عندہ, بولا بولنے کے بعد میں اتنا ٹائم نہیں تھا وہاں پہ, انہوں نے جب یہ بات کہی اس کے بعد میں تو سلیمان کے پلک چھپکنے میں کتنی دیر ہوتی, اس کا ٹائم ہی نہیں تھا, یہ کہا اور موجود کر دیا اس کو. سب کو دنیا کو معلوم ہے, تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ تخت بلقیس کو کوئی کھیل تماشا نہیں تھا, پوری دنیا میں اس کی شہرت, اس کے حجم کے اعتبار سے, اس میں سونا اور چاندی ہیرے جواہرات کے اعتبار سے, اس کی چوڑائی کے اعتبار سے, وہ ایک عجیب و غریب تاریخی چیز تھی. وہ چشم زدن میں لے آئے, فزیکلی حصے طور پر, یہ بھی نہیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے کلک کر کے بتا دیا اس کو. یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ ظاہری طور پر لاجیکلی اس کا تجزیہ کرنے جائیں گے نہیں ملتا کچھ, اس کو ویسے ہی ماننا پڑتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں ہے, حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو محراب کے اندر عبادت کے لیے چھوڑ کے جایا کرتے تھے. جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام تشریف لاتے تو وہاں دیکھا کہ وہاں پہ رزق موجود ہے, بے موسم کے پھل موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موسم کا ہی پھل ہے کوئی, لیکن موجود ہے, چلو انہوں نے نہیں پہنچایا کسی اور نے پہنچا دیا ہوگا, مسجد کا معاملہ ہے, کوئی لا کے رکھ کے چلا گیا مسلموں کے لیے. بے موسم کا ہے ہی نہیں ہے پورے علاقے کے اندر وہ پھل, اور وہ وہاں ان کے پاس موجود ہے. وجد عندہا رزقا, قال یا مریم انا لکی ہذا, پوچھا مریم یہ کہاں سے آ گیا, قالت ہوا من عند اللہ, فرمانے لگے کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں اہل بیت میں سے ہیں, مشہور یہ ہے نا کہ انہوں نے عرفے کے دن عرفے میں دعا کرائی, اس کے بعد ایک پہاڑ پہ جا کے کہنے لگے مجھے اکیلے چھوڑ دو. وہاں جا کے کہا کہ اللہ میں بھوک لگ رہی ہے, وہاں ایک خوشہ آ گیا انگور کا, وہ کھانے لگے, سارے لوگ دیکھ رہے تھے یہ انگور کھا رہے ہیں, نہ تو یہاں پہ کہیں انگور کا موسم تھا, نہ یہاں انگور بازار میں آئے ہوئے تھے کہیں سے, اور یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اور رو بھی رہے تھے, ادھر پورا دن روتے رہے, ادھر جا کے وہاں انگور کھا رہے ہیں. بے شمار واقعات ہیں. حیات الصحابہ کی جو تیسری جلد ہے اس میں حضرات صحابہ سے سینکڑوں واقعات ایسے موجود مذکور ہیں سند کے ساتھ میں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسا نہیں ہو سکتا بھائی. تو اصل میں اس کو بیلنس کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ میں واقعات ایسے ہو سکتے ہیں, آپ یہاں آپ وہاں سے سنتے ہیں, اور یہ جو السلام یا کیا ہے وہ یا نبی السلام علیکہ یا رسول السلام علیکہ, بلکہ جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد میں, وہ وہاں پڑھنے کی چیز ہے اصل میں, اور وہی بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں. وہ ہم لوگ یہاں اس کو اجتماعی طور پر پڑھنے لگتے ہیں. روزے پہ پہنچ کر پڑھنے کا جو سلام ہے وہ الگ ہوتا ہے, اس میں خطاب کا صیغہ ہے, اور عام حالتوں میں جو صلاۃ و سلام حضور پر پڑھنے کا ہے وہ الگ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہنچ کر پڑھنے کی صورت میں یا درود شریف کے کثرت کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے ساتھ کوئی خاص واقعات پیش آ جائیں, یہ ہو سکتا ہے. اس میں توحید کی خلاف ورزی نہیں پائی جاتی, یہ توحید کے اگینسٹ میں نہیں ہے یہ چیز. اس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے, اس کا تعلق کرامتوں سے, ان دونوں چیزوں کو ماننے کا ہے. جیسے سحر راتے جنات وغیرہ کو ماننے کا ہے کہ میں نہیں مانتا, لیکن آج کل حالات ایسے کچھ لگ رہے ہیں کہ مجھے شبہ ہوتا ہے. ہمارے پاس علاج بالقرآن ہوتا ہے نا, تو لوگ آتے رہتے ہیں, وہ پوچھتے وہ کہتے رہتے ہیں میں نہیں مانتا ان سب چیزوں کو, لیکن آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ چکر ہے. میں کیوں نہیں مانتا تجھے, اس وقت دیوانے کتا کاٹا تھا, کیوں نہیں مانتا تو. جو بات قرآن اور حدیث میں ہے وہ مانو, جو نہیں ہے وہ مت مانو. تو کیا ہے قرآن و حدیث میں وہ تو سیکھنا پڑے گا نا, اس میں ہے یہ سب چیزیں. البتہ اس میں یہ ہے کہ آدمی زیادہ وہم میں نہ جائے, اور خامخواہ کسی کے شک شبے میں نہ جائے, الزام میں نہ جائے. اور جو لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں یا اب یوز کرتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں ایسی باتوں کا, چھوٹے چھوٹے چیزوں کا, غلط قسم کے عامل لوگ, ان کے چکر میں نہ پڑے, یہ تعلیم دی جائے گی اس کو. مگر احتیاط کے ساتھ میں یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ثابت ہوتی ہیں.